ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ہی کم الفاظ میں حقائق کا ذخیرہ ہے، بلکہ سمندر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. مختصر آیات ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی کمپریہنسو ہوتی ہیں کہ کم سے کم مختصر ترین الفاظ میں بہت بڑی بات جس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں ایسی بات پائی جاتی ہے. اور یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود قرآن کریم میں ایک حکمت کی کتاب قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قسم قرآن کی جو کہ حکمت والا ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں دین کے تمام اصول موجود ہیں، اس میں عقائد ہیں، عبادات کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں، حقوق ہیں، ایک بندے کا بندے پر کیا حق ہے، تجارتی اصول و آداب ہیں، معاشرتی آداب ہیں، گھر میں رہن سہن میں رشتہ داروں سے کیسا رہنا چاہیے، حلال و حرام کی تقسیم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پچھلی قوموں کی تاریخ ہے، آئندہ کے واقعات ہیں، انسان کے اعمال کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہے، قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے. ایک ایسی کتاب جس میں اتنی ساری باتیں کم سے کم الفاظ میں ہوں، یہ خود ایک معجزہ ہے. اسی لیے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا اور باقی رہنے والا معجزہ ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر غور کریں، آج وہ عصا موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دور کے لیے وہ معجزہ رکھا اور پھر وہ اس دور کے ساتھ چلا گیا. آپ دوسرے نبیوں کا معاملہ دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، یا پچھلی قوموں میں جو بھی نبی اور رسول آئے ان کے معجزات نبی سے جڑے ہوئے تھے، نبی چلے گئے معجزہ چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی انعام اور احسان کیا کہ اس نبی کے ساتھ ایک ایسا معجزہ دیا جو نبی کے بعد امت کے پاس بھی رہے، اور اس معجزے کا نام کیا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اگر آپ قرآن کو آخر میں پچھلے صفحات سے دیکھیں تو بہت جلدی آپ کو مل جاتی ہے. قرآن کی کل ملا کر 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سے 112 نمبر کی ایک سورت ہے جو خوش قسمتی سے ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بڑوں کو بھی اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں. ایک بچہ شروعات کرتا ہے قرآن کریم کے سیکھنے کی، نماز کے سیکھنے کی، سب سے پہلے اس کو یہی سورت سکھائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں، کہ نماز کے لیے کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی سورت اس کو بتائی جائے، جلدی سے یاد ہو جاتی ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اکثریت کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ 60-60 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو اس چھوٹی سے چھوٹی 4 آیتوں والی سورت کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، باقی قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورت دو جگہوں پر ہمارے کام عام طور سے آتی ہے، نمبر ایک جب فاتحہ دینا ہو، اس سورت کا استعمال کہاں ہے، کہاں اس کو پڑھا جاتا ہے، عام طور سے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، فاتحہ دینے کے لیے سورت کام آتی ہے، 4 کل پڑھو اس میں سے 1 کل یہ بھی ہے، فاتحہ سنت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری جب ہم کو بہت جلدی ہو، تو ایسے وقت میں یہ سورت بہت کام کی سورت، اللہ کا احسان محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی سورت بھی اللہ نے رکھی ہے، کہ جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگنا ہے تو کون سی سورت پڑھیں گے، قل ہو اللہ احد، یا پھر والعصر، یا پھر انا اعطینا کل کوثر، جلدی سے پڑھ لیے، سجدے ہو گئے، بھاگو۔ یہ اتنی جامع سورت ہے کہ جو آدمی ان کے معنی پر غور کرے گا اور اس کے دل میں یہ بات جگہ پکڑے گی، اس کی توحید میں کبھی دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ توحید والی سورت ہے، اس کا نام کیا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو نام معلوم نہیں ہے، اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں خالص کرنا، خالص کا معنی ہوتا ہے پیور، جس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو۔ یہ سورت سورۃ الاخلاص کیوں ہے؟ علماء نے کہا اس لیے ہے کہ آدمی کے عقیدے کو خصوصاً اللہ کے بارے میں خالص کر دیتی ہے۔ اس سورت میں آدمی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ انسانیت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ خدا رب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کے بارے میں کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان عرب کے لوگوں میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، الا وهم مشرکون، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ تو اللہ کو مان کے بھی مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اور حق عبادت میں اکیلا منفرد یکتا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ اکیلا ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں چلا رہا ہے، بڑی سے بڑی ہستی ہے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندوں کی عبادتوں کا اکیلا حقدار وہ ایک اللہ ہے۔ جب سب اس کا ہے، سب اس نے دیا ہے، تو پھر شکر اسی کا ہو، اسی کے آگے سر کو جھکائے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھائے، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو اللہ کو مان لینا یہ توحید نہیں ہے، یہ ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ توحید بھی ضروری ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو لوگ تھے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اکیلا اللہ خالق ہے، اکیلا اللہ رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا حقدار ہے ہماری دعاؤں کا، ہمارے سجدے کا، ہمارے رکوع کا، ہماری نظر کا، ہماری قسم کا، ہماری ساری عبادتوں کا، اکیلا اللہ ہماری ساری عبادتوں کا حقدار ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ عربوں میں نہیں تھی، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور پھر آپ نے جب دعوت دی، آپ کی دعوت اللہ کو مانو کی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے مانتے تھے، آپ کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مانو، آپ کی دعوت یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اسی لیے آپ مکہ کے بازاروں میں لوگوں میں اس ندا کے ساتھ چلتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کو مانو، نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت مانو. بدقسمتی سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کلمے کے معنی معلوم نہیں ہوتے، بلکہ کئیوں کو الفاظ درست طور سے ادا کرنے نہیں آتے. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لائق نہیں عبادت کے. یہ دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن مشرکین کے ساتھ ساتھ جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو اور دو قوموں سے سابقہ پیش آیا. عرب میں اور دو قومیں بھی رہتی تھیں، صرف مشرکین نہیں تھے. وہاں پر یہود تھے، وہاں پر نصارہ تھے. نصرانی کرسچنز کو کہتے ہیں، یہود آپ جانتے ہیں یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ان دونوں میں بھی عقیدے کے اعتبار سے اگرچہ یہ بات مسلم تھی کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ان میں بھی عقیدے کا بگاڑ تھا اللہ کی نسبت سے. عزیر مانتے تھے، یہ یہود مانتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائی مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اگرچہ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، اور مشرکین کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، چلو تھوڑی ترقی ہو گئی، لیکن ایک دوسرا گڑھا، ایک دوسری برائی اللہ کی نسبت سے ان میں بھی تھی. وہ یہ کہ اللہ کو ایک تو مانتے تھے، معبود اکیلا اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی تسلیم کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پہلے تھی آج نہیں ہے. آج ہے کہ عیسائیوں میں، عیسائی عام طور سے اللہ کے یعنی نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ لوگ بیٹا مانتے ہیں. تو ان میں بھی عقیدے کی خراب تھی، اس لیے کہ اللہ کا بیٹا ماننا اللہ کی شان میں گستاخی ہے. آگے میں اس پر آؤں گا، اللہ الصمد میں اور لم یلد ولم یولد میں. تو اس اعتبار سے اس سورت کا خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کا خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جیسے بہت سارے مشرق میں یعنی یہاں پر ایشیا میں جیسے چائنیز وغیرہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو دو معبود مانتے ہیں، ایک خیر کا معبود، ایک شر کا معبود. اسی لیے آپ نے ان کا سمبل دیکھا ہوگا، وائٹ ایک ہوتا ہے، بلیک ایک ہوتا ہے، اس طرح سے. تو وہ دو معبود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک خالق خیر کا ہے اور ایک خالق شر کا ہے، تو وہ دو معبود مانتے ہیں. ان سے بھی خطاب ہے، اور ان سے بھی خطاب ہے جو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کو تین میں کا ایک مانتے ہیں. عیسائی بھی آج مانتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، آج بھی عیسائی مانتے ہیں کہ معبود تین ہیں لیکن تینوں ایک ہیں، ایک ہی ہے لیکن تین ہیں. یہ آج تک ان کو نہیں سمجھا، ہم کو کہاں سے سمجھے گا. اسی لیے کسی سے بھی آپ پوچھیں جو ڈاکٹر آف ڈیوینٹی ہو، ان میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے مفتی ہوتا ہے نا، ان کیا ہوتا ہے ڈاکٹر آف ڈیوینٹی، عقیدے کا اسپیشلسٹ، اس کو بھی آپ پوچھو ٹرینیٹی کیا ہے تو پہلے آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، دوسرا کہے گا کہ یہ ایسی چیز ہے جو عقل سے اوپر ہے، جو نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، اور بولے اگر بہت ہی زیادہ فرینک ہوگا آپ سے تو آپ سے کہے گا کہ ہم کو نہیں سمجھا تو تم کو کیا سمجھائیں گے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سادہ، فطری اور ایسا جو آدمی کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور آدمی کی فطرت چاہتی ہے، ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی کو پکار سکتا ہے، اس کا ذہن دو طرف نہیں جا سکتا ہے، سب سے بڑا ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم شان خوبی ہے جو آج کے دنیا میں بہت بڑے بڑے مذاہب اور ادیان، ان میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے اس سے فار سپیریئر، جس کو آپ کہیں بہت اعلیٰ اعلیٰ عقیدہ ہے. ایک گاؤں کا دیہاتی بھی جانتا ہے جو بیل لے کے گھوم رہا ہے کھیتی میں، وہ اللہ کی ہے نا، اور کتنے ہیں اس کو، اتنا یعنی ان پڑھ آدمی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو ڈگریاں اس کی جیب میں نہیں ہیں، لیکن وہ آدمی بھی کہتا ہے اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک دو کے دو کو سنبھلتا ہے کیا, دو لڑیں گے آپس میں, ایک کرسی پہ دو ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, کسی بھی یہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں, آپس میں لڑیں گے, ایک ہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے, یہ فطرت انسان کی کہتی ہے, دو برابر بڑے نہیں ہو سکتے ہیں, ایک ہی ہو سکتا ہے, یہ اسلام کا عقیدہ ہے. لیکن آپ دوسرے دینوں میں دیکھیں مشرکین کئی معبودوں کو مانتے ہیں, کوئی پانی کا ہے, کوئی بارش کا ہے, کوئی آگ کا ہے, کوئی سمندروں کا ہے, کوئی پیڑ پودوں کا مالک اور رب ہے, ان کے تقسیم ہوئے ہیں اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک مجمل انداز میں اختصار کے ساتھ میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے توحید کو آسان سے آسان اور مختصر سے مختصر الفاظ میں دے دیا, تاکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس صورت کو یاد کریں, اور ہر مسلمان کم سے کم توحید کے بارے میں قرآن کا کچھ حصہ اس کے پاس ہو. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان آج قرآن سے اتنے دور ہیں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اتنا بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. باقی قرآن تو چھوڑ دیجئے, اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات پڑھنے کی شروعات کرنے والوں کو کہتے بھائی قرآن پڑھنا نہیں گمراہ ہو جائیں گے, اس کے لیے 14 علوم چاہیے. آپ بتائیے عرب کے اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے نبی اور رسول بنا کر, کیا ساری پبلک 14 علوم والی تھی؟ کیسے کیسے لوگ تھے دیہاتی اور ایک دم ان پڑھ قسم کے, اس امت کو امت امیہ کہا گیا ہے. هو الذي بعث في الاميين رسولا, اللہ نے کہا جس نے امیوں میں رسول بنایا. امی کس کو کہتے ہیں؟ امی وہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں, ان پڑھ لوگوں میں نبی بنایا اللہ نے. قرآن کریم کی بعض آیات مشکل ہو سکتی ہیں عربی نہیں آنے کی وجہ سے, لیکن عام طور سے قرآن ایک آسان کتاب ہے, اس میں نصیحت کی جو باتیں ہیں بہت آسان ہیں, آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو. تو قرآن سے دوری گمراہی کے اور ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے ان ھذا الکتاب, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے یرفع بها اقواما ویضع بها آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب ہی کی وجہ سے ذلیل بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آج مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان آج قرآن سے ویسا رشتہ نہیں رکھتے ہیں جیسے صحابہ رکھتے تھے. یہاں قرآن کا استعمال ہے تو کیسا ہے, کوئی نہیں مر رہا ہے تو اس کو کیا کرو, سورہ یاسین پڑھ کے مار ڈالو, اور کوئی مر گیا ہے تو پھر قرآن خانی کر کے اس کو پہنچا. زندوں کے لیے قرآن نہیں ہے کیا؟ زندوں کے لیے کیوں آیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ قرآن کس کے لیے ہے؟ بہت سارے غیر مسلم قرآن پڑھ لیتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے. ایک مسلمان زندگی بھر قرآن گھر میں رکھا رہتا ہے اس کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے, کیوں نہیں معلوم اس کو, کیوں فکر نہیں ہوتی اس کی کہ ذرا دیکھیں گے تو صحیح اللہ نے کیا بولا ہے. آپ بتائیے گھر میں زندگی بھر کتاب پڑھی رہے, اور نسل پہ نسل یہ لے تیرے دادا نے کتاب خریدے تھے, یہ لے تیرے در دادا نے لیے تھے, نسل در نسل بھی چلتی ہے ایک قرآن, نسل در نسل بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی رہبری میں, ایسا بھی نہیں ہو کہ آدمی آزاد ہو جائے, علماء کی رہبری میں اور مفسرین نے جو کچھ قرآن کے سمجھانے کے لیے روایات اور آثار کی روشنی میں جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کو ہم پڑھیں. کچھ نہیں سمجھا, علماء ہیں, آپ علماء سے پوچھیے, علماء سے مدد لیجئے. یہ کتاب ایسی ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے اور آدمی کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما, دو چیزیں میں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں, ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمائے رکھے, اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہدایت دے دے, اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو پڑھنے والے, سمجھنے والے, یقین کرنے والے, عمل کرنے والے بنے. آئیے اس کی تفسیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے, کیوں اس کا اتنا امپورٹنس کیا ہے, اور بھی تو سورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے, آئیے ان احادیث کو ہم سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر،
کیسی اچھی ہیں دو صورتیں ہیں، نعم السورتان دو صورتیں ہیں، کیسی عمدہ صورتیں ہیں جو فجر سے پہلے کی دو رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے دو سنت ہوتی ہے، ان دو سنتوں میں یعنی اس دو رکعت میں یہ دو صورتیں پڑھی جانی چاہیے، کیسی عمدہ صورتیں ہیں۔ کون سی صورتیں ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، ایک تو یہ صورت ہے، اور وقل ہو اللہ احد، اور دوسری صورت کون سی ہے؟ قل ہو اللہ احد۔ تو یہ صورت جو ہے اس کو ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ پابندی سے فجر کی دو سنتوں میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دن کی شروعات کی دو رکعتیں اور رات میں دن بھر کے بعد آخری نماز کون سی ہوتی ہے؟ وتر ہوتی ہے۔ دن میں پہلی نماز کون سی ہوتی ہے؟ بالکل پہلی نماز پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر کی دو سنت۔ اور رات میں عشاء کے بعد آخری نماز وتر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں دو سنتوں میں بھی یہ دو صورتیں ہیں، اور اسی طرح سے رات میں جو وتر پڑھتے ہیں، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اس وتر میں بھی یہ صورتیں ہیں۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد فی رکعت رکعت۔ اس کو امام ترمذی نے صحیح ابن ماجہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تین رکعتوں میں پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پہلی دو جو سنتیں ہیں دن کی اس میں بھی یہ دو صورتیں، اور آخری نماز جو ہے انسان کی رات کی اس میں وتر میں بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی تھی۔ تو مسلمان کی شروعات دن کی نماز کی ہو تو اس میں بھی کیا ہو؟ توحید کی بات ہو، اور مسلمان کا دن ختم ہو رہا ہے رات میں آخری نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی کیا پڑھنا ہے؟ اس نے آخری نماز میں توحید کی بات کو پڑھنا ہے۔ نمبر تین، اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے اس کا ثواب قرآن ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنا جلدی پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک تہائی قرآن ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، کون نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں ایک تہائی، ایک تہائی کس کو کہتے ہیں؟ تین حصے آپ کسی چیز کے کریں اس میں سے ایک حصہ، تین روپے میں سے ایک روپیہ، سمجھ میں آتا ہی ہے، ایک تہائی، ایک تہائی ون تھرڈ جس کو آپ کہتے ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ قالوا وکیف فیقرأ ثلث القرآن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک تہائی قرآن آدمی کیسا پڑھے گا، ایک رات میں ایک تہائی؟ آپ دیکھیں آج تو لوگ کیا بولتے ہیں، ایک رات میں دو دو قرآن۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک آدمی ایک تہائی قرآن کیسا پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا، قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد یہ جو سورت ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کہ ایک آدمی نے اگر رات میں ایک بار قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لی، سورت الاخلاص پڑھ لی، تو وہ آدمی ایسا ہے جس نے رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ کے سو گیا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی کے قریب بخاری میں بھی ہے۔ نمبر چار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی طرح پچھلی کتابوں میں کوئی سورت نہیں ہے، اتنی بڑی سورت ہے، یہ اس امت کے اوپر اللہ کا فضل اور تخصیص ہے کہ پچھلی کتابوں میں اتنی بہترین سورت پچھلی کتابوں میں نہیں، یہ صرف قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عقبۃ ابن عامر، یا عقبۃ ابن عامر، اے عقبۃ ابن عامر، یہ صحابی ہیں، الا اعلمک سورم ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہن، کیا میں تجھ کو قرآن کی کچھ صورتیں سکھاؤں؟ نہ تورات میں ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں ایسی کوئی زبردست صورت آئی ہے۔ کون سی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، آخری تین صورتیں 112، 113، 114، یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جو پچھلی کسی کتاب میں بلکہ خود قرآن میں بھی ایسی صورتیں نازل اللہ نے نہیں کی ہیں۔ اس کو امام ابن حبان اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور آگے آئیے، نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کوئی آدمی جنات سے، جادو سے، شیاطین سے، جو بھی خرافات ہیں، ان سے اگر بچنا چاہتا ہے، سیکیورٹی اس کو چاہیے، تو وہ کیا پڑھے کہ وہ محفوظ ہو جائے؟ سب سے بہترین چیز حفاظت کی کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں بتائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں یا عقبہ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ما تعوذ بمثلهن احد، اے عقبہ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان جیسی صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے انسان نے اللہ کی پناہ کبھی نہیں مانگی۔ اتنی بہترین چیز ہے کہ سب سے سپیریئر، سب سے اعلیٰ ترین طریقے سے ایک انسان سارے جادو، شر، شیاطین سے اگر اللہ کی سیکیورٹی میں آنا چاہتا ہے، سب سے اچھا یہ ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے، نفث فی کفیہ بقل هو الله احد وبالمعوذتین جميعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پڑھ کر کیا، قل هو الله احد اور معوذتین، یعنی ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں۔ تو ان دو صورتوں کو اور قل هو الله احد کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں اس طرح سے تھتکارتے ہیں کہ تھوڑا سا تھوک اور ہوا دونوں آ جائے منہ سے، جو ہے یعنی تھوک نکل جائے۔ نفث فی کفیہ بقل هو الله احد وبالمعوذتین جميعا ثم يمسح بهما وجهه، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ دونوں پھیرتے، وما بلغت يداه من جسده، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے آپ اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك، جب آپ بیمار ہو گئے ایک دم آخری آخری وقت میں اور آپ یہ نہیں کر پاتے تھے تو آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس طرح سے کروں، یعنی میں اس طرح سے کر کے آپ کے بدن پر ہاتھ پھیروں۔ عائشہ فرماتی میں آپ کے ہاتھ میں کر کے کرتی تھی برکت کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ویسے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی ہے تو ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ علماء نے صحابہ کو دیکھے، آپ اب میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز تھی صحابہ اس سے تبرک لیتے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آج معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اپنے بدن پر اس طرح سے تھتکار کے ہاتھ پھیرتے شر سے بچنے کے لیے ہے۔ اور ہم کو بھی آج یہ عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سکھایا جادو سے بچنے کے لیے۔ کوئی آدمی ڈرتا ہے، اس کو کوئی دشمن ہے، کوئی پریشان کر سکتا ہے، رات میں سوتے وقت بستر پر جائے اور تین مرتبہ اس طرح سے کر کے اپنے بدن پر پھیرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اسی طرح سے ہر شر سے حفاظت بھی ہے۔ کتنا آسان ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن آدمی اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، یہ بابا، وہ بابا، وہ بابا پیسے بھی لیتا، دین بھی لیتا ہے۔ پیسے لیتا ہے برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسے گئے بھائی، دین بھی تو لیتا بھائی، کیا کیا کرواتا ہے آپ سے؟ جائے مرغی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کر، بغیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر، برج کے نیچے جا وہاں کر، لمبو لا، یہ لمبو کاٹ، اللہ کا نام مت لے اس کے اوپر، ادھر پھینک، ادھر پھینک، اس میں لمبو مرچی ڈال، کیا کیا کرتا ہے آدمی؟ سادہ طریقہ ہے، اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا؟ کسی اور کے محتاج ہی نہیں رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شیطان ہے جو ہم کو دوسروں کا محتاج بناتا ہے۔ اتنی آسان صورتیں ہر مسلمان یاد رکھ سکتا ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، روزانہ کا عمل ہے، کیونکہ جادو رات میں ہوتا ہے عام طور سے، اسی لیے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ یہ عمل یاد رکھیے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی صرف اتنا روزانہ کر لے اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن خبیب، کہتے ہیں خرجنا فی لیلت مطر و ظلمت شدیدہ، ایک ایسی رات میں جو بہت بارش والی رات تھی اور اندھیری چھائی ہوئی تھی، ایک دم اندھیری رات تھی کیونکہ بادل کی وجہ سے اندھیرا اور گھنا ہو جاتا ہے، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یصلی لنا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آپ کو ہم تلاش کریں تاکہ ہم کو آپ نماز پڑھائیں، رات کی نماز باقی تھی، فادرک نہ ہوں تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، فقال اصلیتم، آپ نے ہم سے پوچھا تم نے نماز پڑھ لی، فلم اقل شیئن، تو میں نے کچھ نہیں کہا، فقال اقل، آپ نے کہا کہ بول، یعنی آپ نے کہا کہ، فلم اقل شیئن، صاحب کہتے میں بول کچھ بولنا ہی نہیں آ رہا مجھ کو، میں نے کچھ نہیں کہا، ثم قال اقل، پھر آپ نے کہا کہ، فلم اقل شیئن، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ثم قال اقل، تیسری بار آپ نے کہا، فقلت یا رسول اللہ ما اقول، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں میں، قال قل قل هو الله احد والمعوذتين، آپ نے قل هو الله احد اور معوذتين یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس یہ کہا یہ پڑھ، اور آپ نے کہا حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، صبح کو اور شام کو تین تین بار پڑھ لے، تکفيك من كل شيء، یہ تین صورتیں ہر چیز کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شر کے مقابلے میں یہ چیزیں، یہ تین صورتیں تیرے لیے کیا ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی، کہ یہ پڑھے گا تو اللہ یقیناً تیری حفاظت کرے گا۔ اس کو امام ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، فسمع رجلا یقرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پڑھتے سنا، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا، قل هو الله احد الله الصمد، یہ سورت پڑھ رہا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لازم ہو گیا اس کے اوپر، صحابہ نے پوچھا تو قلت وما وجبت، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا لازم ہو گیا، قال الجنہ، آپ نے کیا کہا، اس پر لازم ہو گیا، کمپلسری ہے، پکا ہو گیا، کیا، آپ نے کہا جنت، جنت میں جانا اس کا پکا ہو گیا، کیا پڑھا اس نے، قل هو الله احد، اس کو امام ترمذی، نسائی اور امام مالک نے موطا میں اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قرأ قل هو الله احد 10 مرات، جو آدمی 10 بار قل هو الله احد کی سورت پڑھے، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ ایک آدمی اگر 10 بار سورہ قل هو الله احد پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا، جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ ساری صحیح اور حسن روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لائے معلوم نہیں، ورنہ اگر میں ضعیف حدیثیں بیان کرنے لگوں صبح ہو جائے گی، یقیناً صبح ہو جائے گی، اتنی ساری علماء نے ذکر کی روایتیں، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 8، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل بھی ہے اور اللہ کی محبت کا سبب بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت میں، ایک ٹکڑی میں جو لوگوں کو بھیجا کسی کام سے، تو ان میں ایک آدمی کو، یعنی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا، بعث رجلا علی سریتی وكان يقرا لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد، وہ آدمی لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، امام تھا، وہ سب کا امامت کرتا تھا، تو اپنی امامت میں جب بھی وہ ہر رکعت میں سورت پڑھتا تھا، آخری سورت کیا پڑھتا تھا، جیسے سورت فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت پڑھی، اور اس کے بعد پھر کیا پڑھتا تھا، قل هو الله احد، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھا، سورت پڑھی، پھر قل هو الله احد، ایک روایت میں کہ سورت سے پہلے قل هو الله احد کہتا تھا۔ فلما رجعوا، جب وہ واپس لوٹے سفر سے، ذکروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہر مرتبہ ہر رکعت میں اینڈ میں صرف قل هو الله احد پڑھتا ہے، یہ کیا ہے، فقال صلوا، اس سے پوچھو، لأي شيء يصنع ذلك، اسے پوچھو کیوں کرتا ہے ایسا، فسألو انہوں نے پوچھا کیوں کرتا ہے ایسا تو، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، ان صحابی نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ کیسا ہے، ہمارا رب ہمارا رحمان کیسا ہے، اللہ نے اس سورت میں بیان کیا ہے، مجھ کو بہت پسند ہے یہ سورت پڑھنا، مجھ کو بہت محبت ہے اس سورت سے، ہوتا ہے اسی کو کوئی سورت بہت پسند ہوتی ہے، کوئی بولتا مجھ کو سورہ یاسین بہت پسند ہے، کوئی بولتا مجھ کو سورہ رحمان بہت پسند ہے، کوئی کوئی اور سورت پسند کرتا ہے، قرآن سے محبت بہت اونچی چیز ہے، آدمی کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، مجھ کو 100 کی نوٹ بہت اچھی لگتی ہے، مجھ کو 1000 کی تو بہت اچھی لگتی ہے، ہمارا ایسا ہے، مجھ کو نائکی کے جوتے بہت اچھے لگتے ہیں، ٹی شرٹ بہت اچھا لگتا ہے، ریبان کا گوگل بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا یہ حال ہے، صحابہ کو کیا اچھا لگتا تھا، اللہ کا کلام اچھا لگتا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو وانا احب ان اقرا بها، مجھ کو بہت اس سورت سے محبت ہے، مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے اس سورت کو پڑھنے کو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بتاؤ ان اللہ یحبه، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قام فركع ركعتي الفجر، ایک آدمی کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا، اس نے فجر کی دو رکعتیں پڑھی، فجر کی دو رکعتیں پڑھی، فقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون حتى انقضت السوره، اس نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا عبد عرف ربه، یہ بندہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بولتے ہیں نا آج شریعت طریقت حقیقت معرفت، رب کو پہچان لیا، شریعت ساقط، پھر سارے شرکیات حلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کفر کرنے والو تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ اصل معرفت اللہ کی، جو آدمی شرک سے بچتا ہے اس کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے، ہمارے یہاں الٹا ہے، جو شرک میں پڑے اس کو کیا ہو گیا، شریعت چھوڑ دے، اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دے، اب کیا ہو گئی ہے، اوپر پہنچ گیا، اس کو معرفت مل گئی ہے، لا اعبد ما تعبدون یہاں پر ہے کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا عبادت، کس کی کرتا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اس نے جب اس آدمی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سورت کے پڑھنے کو سن کے کیا کہا، ھذا عبد عرف ربہ، یہ بندہ اس کو اس کے رب کی معرفت مل چکی ہے، معرفت یہ ہے، توحید کے بغیر معرفت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے، توحید کے بغیر آدمی چاہے بڑے سے بڑا دعویٰ کرے، بڑے سے بڑا چمتکار دکھائے، یہ آدمی اللہ کو پہچانا ہوا نہیں ہے، جو توحید کو نہ پہچانے اس نے کیا پہچانا، کچھ نہیں پہچانا اس نے۔ وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ، اس نے دوسری رکعت میں پڑھا، کیا پڑھا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی پوری سورت اس نے پڑھی دوسری رکعت میں، فَقَالَ طَلْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ، یہ بندہ ہے جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سے محبت اور اس کا پڑھنا اور اس پر یقین رکھنا آدمی کے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فانا استحب ان اقرا بهاتين السورتين في هاتين الركعتين، کہ مجھ کو بھی بہت پسند ہے کہ میں ان دو رکعتوں میں، فجر کی رکعتوں میں ان دو سورتوں کو پڑھوں، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ سنتوں میں دو رکعتوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، سنت کی رکعتوں میں، اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت میں ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یعنی عام سورتوں کی طرح نہیں ہے، قرآن کی ہر سورت فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس سورت کے بارے میں خصوصی طور پر آپ نے بتلایا کہ اس کا ایک تہائی ثواب ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ سورت حفاظت کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، اور ایک آدمی کے لیے ایمان اور اس کے دینداری معرفت وغیرہ کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کی آیات کی تفسیر دیکھیں، یہ سورت کب نازل ہوئی اور کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. قرآن میں جب قل آتا ہے تو کبھی قل دعوت کے لیے ہوتا ہے, کبھی دعا کے لیے ہوتا ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق یہ دعا کے طور پر ہے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس طور پر قل ہے یہاں پر بطور دعا, اور قل هو اللہ احد بطور دعوت ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کچھ بتاؤں گا اللہ کے بارے میں تو اے نبی آپ کہو اللہ ایسا ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ سورت فی نفس ہی دعوت والی سورت ہے. اس اعتبار سے بھی اس سورت کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مشرکین کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے نبی پر یہ سورت نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا ہے. تو آج بھی ضروری ہے کیا غیر مسلموں کو اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ مسلمان کو ضروری نہیں, مسلمان کو تو زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. اور جو دائی ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں تو کیا بتائیں, شارٹ میں کیا بتائیں, کچھ یاد ہی نہیں آتا اس وقت میں. کوئی آدمی اگر راستے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کہ ذرا تمہارے اللہ کے بارے میں ہم کو کچھ بتاؤ, تو یہ آدمی سوچے گا نہیں تو میں بھی نہیں پوچھا کبھی. یہ ایسا سوال ہے کہ میں بھی مولانا کو کبھی پوچھا نہیں ایسا کہ اللہ کے بارے میں ہم کو ذرا کچھ بتاؤ. تو آدمی عام طور سے پوچھیں گے اگر آپ کبھی بھی اس کو پکڑ کے پوچھو اللہ کے بارے میں ذرا کچھ بتاؤ, اللہ ہے اور کیا ہے, تو کیوں پوچھ رہا اللہ کے بارے میں, نہیں مانتا کیا؟ یعنی اللہ کے بارے میں تذکرہ ہمارے یہاں پر بہت کم ہے. ہم چیزوں کا تذکرہ بہت کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں, اللہ کی بڑائی کے بارے میں ہم کتنا بولتے ہیں. آپ سوچیے بچوں کو سکھاتے ہیں تیرے دادا ایسے تھے, تیرے نانا انہوں نے شیر مارا تھا, یہ دیکھ تیرے چاچا ہیں, چاچا ایسے بہت بڑے انجینئر ہیں, سب کا تعارف ہے. اللہ کا بٹھا کے کبھی کرتے ہیں تعارف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹھا کے کبھی کرتے ہیں دیکھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی یہ اوصاف ہیں, ایسے اخلاق والے تھے, ایسے تقویٰ والے تھے, نہیں کرتے ہم لوگ. یہ بہت ضروری ہے, اللہ کا تعارف کرانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانے یہ زندگی بھر ٹھوکر کھاتا رہے گا. اللہ کو پہچانے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کو پہچاننا پڑے گا. ڈائریکشن صحیح ہوگی تو صحیح منزل پہ پہنچے گا, آدمی نے تو نہیں پہنچے گا. بہرحال اس سورت کا پس منظر ہے جس کو امام احمد نے اور ترمذی کی بھی ایک روایت میں آیا, لیکن احمد کی روایت زیادہ صحیح ہے اس لیے میں احمد کی روایت ذکر کر رہا ہوں. مسند احمد میں روایت ہے, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المشرکین قالوا للنبی, مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصب لنا ربک, ذرا اپنے رب کا نسب تو بیان کرو ہم. نسب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, جیسے ہمارا ہوتا نا فلاں ابن فلاں ابن فلاں. تو جیسے باپ دادا کی پوری نسل ہوتی ہے اوپر تک, تو مشرکین آئے بےچارے ان کی مینٹالٹی کیا تھی اس سے بھی معلوم پڑے گا آپ کو. اس سے وہ سوچتے کہ دیکھو لات ہے, عزا ہے, منات ہے, اخرا, ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد تھے, ذرا اللہ کے بارے میں جس کو تم رب کہتے ہو, جس کی دعوت تم پیش کر رہے ہو, اس کا ہم کو بتاؤ وہ کس کی اولاد ہے, اس کا نسب ہم کو بتاؤ, اس کا نسب ہم کو بتاؤ. انصب لنا ربک, اپنے رب کا نسب بتاؤ. فانزل اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل کی. قل هو اللہ احد کی سورت اللہ تعالی نے ان کے پوچھنے پر نازل کی تاکہ ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے. تو یہ سورت جو ہے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے مشرکین کے مطالبے پر اللہ نے نازل کی. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اس سورت کی ایک تو مفصل تفسیر ہے اور ایک اجمالی تفسیر ہے شارٹ میں. اگر ایک آدمی شارٹ میں اس کو سمجھنا چاہے تو اس سورت میں پہلی ایک بات بیان کی گئی ہے اور باقی تین آیتیں بعد والی پہلی کی تائید کرنے والی ہیں, پہلی کو ثابت کرنے والی ہیں. پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے قل هو اللہ احد, وہ اللہ ہے. احد یکتا اکیلا, اکیلا ہے کا مطلب ایک ہے, عربی زبان میں اس کے لیے واحد کا لفظ آتا ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے قل هو اللہ احد کہنے کے لیے لفظ واحد یہ استعمال نہیں کیا ہے. عربی زبان میں آپ کسی سے پوچھیں واحد اثنین ثلاثہ ایسا بولا جاتا ہے ایک, یہاں پر اس رول کو چھوڑ کر اس سے اور نفی والا رول لیا گیا ہے. جیسے عربی میں یہ کہا جائے کوئی نہیں ہے, تو آدمی کوئی پوچھے اس کو کمرے میں کوئی ہے کیا, کوئی کہ ما من احد, یعنی کوئی نہیں ہے. تو احد کا جو لفظ ہے یہ پازیٹیو جملوں میں نہیں آتا ہے, یہ نیگیٹو جملوں میں آتا ہے. اور چونکہ توحید میں صرف اثبات نہیں ہوتا ہے, توحید میں نفی زیادہ اہم ہوتی ہے. ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ اللہ واحد, اللہ معبود, ایسا ہے نہیں. ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ, نہیں سے شروع ہوتا ہو, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں, ہاں اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو ہمارا کلمہ ایسا ہے کہ اس میں نو بھی ہے, یس بھی ہے. نو کس کے لیے؟ سب کے لیے نو, اور یس کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی بھی نہیں, بڑے سے بڑا کوئی نہیں, صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے, حقدار ہے. تو توحید میں نفی اور اثبات دونوں ہوتا ہے. یہ ایک دم یعنی اعجاز ہے قرآن کا کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کل ہو اللہ الواحد, نہیں کہا کل ہو اللہ احد. تو یہ عربی کے قاعدے میں نفی کے جملے میں جب احد آتا ہے تو یہاں پر اثبات میں نفی اپنے آپ موجود ہے. تو یہاں پر علماء نے کہا, اس لیے آپ ترجمہ میں بھی دیکھیں گے آپ کو ملے گا, احد کا ترجمہ بہت سارے علماء نے یکتا کا کیا ہے. یکتا کا کیا مطلب؟ منفرد, اکیلا, جس کے جیسا کوئی نہیں ہو, جو اکیلا ہو, جو منفرد ہو. تو توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اللہ ایک ہے, بس گنتی کا مسئلہ ہے, دو نہیں بھائی ایک ہے, تین نہیں بھائی ایک ہے, چار نہیں بھائی ایک ہے, کئی نہیں ہے ایک ہے, ایک گنتی کا مسئلہ ہے. توحید نہیں, توحید صرف گنتی کا مسئلہ نہیں ہے. توحید اللہ ایک ہے گنتی کے اعتبار سے بھی کہ دو نہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی منفرد ہے, اس جیسا کوئی نہیں. تو احد کے لفظ میں ایک کا اقرار بھی ہے, اور احد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں, تو سب کا انکار ہے اس میں. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے وہ اللہ ہے, یکتا, اکیلا, اس جیسا کوئی نہیں, منفرد, سنگولر جس کو آپ کہیں گے, اکیلا, اکیلا سے کوئی نہیں, اکیلا ہے اللہ, تو مطلب ایسا نہیں سوچیں, اکیلا یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, اس جیسا آپ کسی کو مان نہیں سکتے, وہ ایک ہے دو نہیں ہے. اس میں کئی لوگوں کا رد, میں آگے آؤں گا اس کے اوپر. تو اس صورت میں یہ جو ایک جملہ ہے پہلا, اس پہلے جملے کو بعد کے تین جملے اس کو پروو کرتے ہیں, اور اس کی مختلف شکلیں ان کا رد کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہے, اب جو کسی سے پیدا ہوا ہے وہ ایک ہے نہیں, اس سے پہلے اس جیسا تھا, اس سے کوئی پیدا ہوا اکیلا نہیں رہا, سنگولر نہیں رہا, دو ہو گئے ایک, ایک, ایک طرح سے. اور اگر اس کی برابری کا کوئی ہے وہ بھی اکیلا نہیں رہا, اس جیسا کوئی ہے. تو والد کا ہونا, اولاد کا ہونا, اور کفو کا ہونا, ایکول کا ہونا, تینوں ایک کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ایک ہے. اب ایک کس طرح سے ہے؟ اس کے پہلے کوئی نہیں, اس کا کوئی والد نہیں, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, تاکہ کوئی یہ سوچے کہ جس سے یہ پیدا ہوا اس سے پرانا, اس سے بڑا, اس سے اور اچھا, اس سے زیادہ پاؤ, یہ محتاج اس کا. اور اس سے کوئی پیدا ہوا تو پھر یہ اس جیسا ہی ہوگا, تو یہ اکیلا کہاں رہا؟ اس جیسا دوسرا بھی ہوا, اولاد ہے, انسان کو انسان پیدا ہوتا ہے, جانور کو جانور پیدا ہوتا ہے, تو معبود کو معبود پیدا ہوا. یہ عیسائیوں کا استدلال ہے. عیسائی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسان انسان سے پیدا ہوتے ہیں, باپ سے پیدا ہوتے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ ہی نہیں, تو ان کا باپ نعوذ باللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. پھر الٹا الٹا آیا, کیسا؟ دیکھو گاڈ کا بیٹا کون ہوگا؟ گاڈ. انسان کا بیٹا انسان, جن کا بیٹا جن, جانور کا جانور, تو گاڈ کا گاڈ. تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا. تو جس جنس کا ایک ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اسی جنس کی ہوتی ہے. اب بتائیے ہاتھی کو بکری کبھی پیدا ہوتی؟ پہلی بھاگ جائیں گے سرکس والے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہاتھی کو بکری؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاتھی کو ہاتھی پیدا ہوتا ہے, بکری کو بکری, جانور مرغی کو مرغی نکلے گی, شیر نکلے گا. تو یہ ایک سمپل چیز ہے, آپ سوچیے قرآن کتنا سمپل ہے کہ جس کی اولاد ہے وہ اسی جنس کا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر مانیں گے اولاد تو ایک نہیں رہا, اب دو ہو گئے, واحد کی نفی ہو گئی. تو پہلا جملہ ہے کہ وہ ایک ہے, اور ایک ہونے کے کمال کو بعد کی تین آیتوں میں ثابت کیا گیا. یہ تفسیر اجمالی ہے, شارٹ میں تفسیر ہے. ایک ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کی برابری کا کوئی نہیں, وہ ایک ہے, سب سے اوپر ہے, سب سے سپیریئر, سب سے ہائی ہے, کسی کا محتاج نہیں. تو یہ اجمالی تفسیر, اس کو ابواء البیان میں علامہ شنقیطی نے ذکر کیا ہے. اب آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کو, کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو عبادت بھی کرنا ہے, پوری رات بیان میں چلی گئی تو پھر عبادت کیا کریں گے. پہلی آیت قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے, قل کے معنی کہو, هو اللہ وہ اللہ ہے, احد اکیلا, یکتا منفرد, ایک ایک اکیلا. اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کا گنتی کے اعتبار سے بھی ایک ہونا بتاتا ہے, اور قدرت, تخلیق, عبادت اور صفات ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے, بتاتا ہوں, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے. بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان اس چیز کو ماننے کے باوجود اس کے خلاف میں مبتلا ہیں. اللہ ایک ہے. اب یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اگر دو ہوتے کائنات میں معبود اور رب, کائنات میں درہم برہم سارا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ ایک کچن دو کے ہاتھ میں دو, ایک گاڑی دو کے ہاتھ میں دو, کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹیرنگ پہ دو کو بٹھا دو آپ, اب وہ ادھر گھما رہا ہے, یہ ادھر گھما رہا ہے, گاڑی کیسی چلے گی؟ سانپ کے جیسی چلے گی پورے رستے پہ. پیچھے والے بولیں گے ان کو شراب پی کے تو نہیں چلا رہے, ان کو نہیں معلوم مسئلہ اس سے زیادہ بھیانک ہے. ایک شراب پینے والا تو بھی بےچارا اپنے دل سے چلاتا, اس کو بھی معلوم رہتا, بہت سارے شراب پینے والے چلاتے سیدھی, لیکن دو ڈرائیور اگر ہو جائے ایک سٹیرنگ کے اوپر, گاڑی چلے گی صحیح؟ نہیں چلے گی. اور مشہور کہاوت ہے کہ ٹو مینی ہینڈز اسپوائلڈ کری, بہت سارے ہاتھ ایک سالن پہ لگے تو سالن تو زبردست بنے گا, ایک دم شیر خورما بن جائے گا. نظام چلانے والا اگر ایک ہو سب صحیح چلتا ہے, لیکن دو ہو جائیں, یہ ایک کچھ بولے گا وہ بولے گا نہیں 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 چلتا ایسا, تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ جھگڑا ہوگا, جھگڑا ہوگا. ایک آفس سادی آفس ہے, اس میں دو باس اگر ہوں کیا ہوگا؟ جو باہر کا چپراسی ہوگا وہ تو گیا کام, چائے لا نہیں کافی لا, پریشان ہو جائے گا آدمی. یہ ادھر رکھ بولے گا نہیں میں بول رہا نا باس کو, ادھر رکھ وہ بھی باس ہے میں بھی باس ہوں. ایک غلام دو مالک کو سرو کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپل لاجک بتایا, اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمانوں میں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے سب درہم برہم ہو جاتا, فساد بگاڑا جاتا آسمان و زمین میں. کیسا چل رہا ہے ایک دم, برابر سردی کا موسم آتا, گرمی کا آتا, بارش کا آتا, بارش ہوتی, سردی آتی, پیڑ پودے برابر ہرے ہرے ہی نکلتے ہیں سب, اور سارے جانور برابر, سب نظام چل رہا ہے, ایک دم ایسا چل رہا ہے جیسا چلنا چاہیے. لیکن اگر دو معبود ہوتے, کوئی کہتا نہیں جون میں بارش نہیں چاہیے ہم کو, پھر دوسری بارش, کوئی اور ہی مہینے میں بارش, کوئی بولتا سورج نکل سورج آیا اوپر, نہیں نیچے جا سورج واپس, ارے بول واپس کا گیا سورج ڈوب گیا, روزہ افطار نکلا واپس, ارے واپس سورج نہیں ڈوبا, کیا حال ہوتا لوگوں کا. اگر حاکم دو ہوں دونوں کی چلائیں گے, دونوں چلائیں گے نا, دونوں ایکول ہیں. دیکھیے یا تو دونوں ایکول ہیں یا تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, جو چھوٹا ہے اس کو بڑا دبا دے گا. تو دو ایکول پاور, ٹکراؤ ہمیشہ ہوگا. دو ایگزیکٹلی سیم پاور آپ دونوں طرف سے لگاؤ, چیز ہلے گی؟ نہیں ہلے گی, وہ بیچ میں برابر باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب اسٹیٹک ہو جائے گا, نہیں چل سکتا, سب گڑبڑ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دو معبود یا زیادہ معبود ہوتے, آلہۃ کئی معبود ہوتے, تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان میں بگاڑ آ جاتا. یہ مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے برابر. آپ دیکھیے کوئی آدمی ہے ہندوستان کا ہے, کسی اور ملک کا ہے, امریکہ کا ہے, اس کو جو ہے بلڈ کے لیے اس کا دیکھے خون نکلا پیلا پیلا نکل رہا, ادھر سے لال لال اس کا ہرا نکل رہا, ایک دم کسی کا ایک دم کیا نکل رہا اورنج, کسی کا ایک دم سلور, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. سارے انسان ایک عام صاف دلیل ہے. کوئی آدمی پوچھے ایک ہی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک صاحب سے میں نے بات کرتے کرتے کہا دیکھو آپ کسی بھی ملک کا آدمی دیکھیں, دو آنکھ ہیں, دو کان ہیں, ایک ہاتھ پاؤں ہیں, اور اس کا خون نکالیں گے تو لال نکلتا ہے, پھیپڑا, جگر, گردہ, تلی, سب اس کو, دل ایک ہی ہے سب کو, ہڈی بڈی سب, پانچ انگلی سب صحیح چلتا ہے. تو سارے انسان ہیں, سارے انسان دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں, تو پروڈکشن ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے, تو ایک ہی ہے جو سب ان کو پیدا کر رہا ہے, ورنہ کوئی الگ پیدا کرتا, کوئی الگ, ایک آدمی اس کو ایک دم الگ کچھ تو بھی ہے. مخلوق سب ایک طرح کی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری مخلوقات ہیں, ساری مخلوقات کا وجود خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایک ہے جس نے ان کو ایک نظام میں مربوط کر کے رکھا ہے. سورج خدمت کر رہا ہے, ہوائیں خدمت کر رہی ہیں, بارش لے کے بادل برابر آ رہے ہیں, زمین انسان کے لیے برابر اگا رہی ہے, اوپر سے بارش آ رہی, نیچے سے اگ رہا ہے, ہوا اس کو لے کے بادل کو جا رہی ہے, سب کا سب آپس میں کیسا ہے, ایک مشین کی طرح جڑا ہوا ہے. ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے, ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. معلوم ہے ان سب کا مالک ایک ہے, سب کو ایک سسٹم میں اس نے سنبھال کے رکھا ہے. تو کوئی ایک نہیں ہے بولے چل میرے بادل ادھر, ایسا کوئی کرتا ہے نہیں, میرا بادل میرے کو چاہیے, بادل اس سال میں دینے والا نہیں تم کو, ایسا ہوتا اس میں. اگانے والا کہتا نہیں, آگ والا کہتا نہیں, اس سال آگ بند, آگ نہیں جلے گی, کتابی مارتے رہو ماچس, کچھ نہیں ہونے والا, آگ بند, آگ ہڑتال, ایسا ہے نہیں ہے. آپ دیکھیں قاعدہ ہمیشہ باقی ہے, صدیوں سے, ہزاروں سال سے انسان چلتے ہیں, نظام برابر باقی, کوئی ایک ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے. یہ خود مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک معبود ہے, ایک خالق ہے, ایک رب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے, نہ اس کے ساتھ اور کئی معبود ہیں. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض, اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا, چلو اپنی پارٹی ادھر, وہ کہتا وہ معبود کے پاس جانا نہیں, دیو نے تو تم کو بھسم کر دوں گا میں. تو ہر معبود, اللہ قرآن میں صاف الفاظ نہیں, دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں, اذن لذهب كل اله بما خلق, اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ, ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا, اپنی پارٹی الگ بناتا, اور پھر کیا کرتا, سب کو لے کے وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے پہ دھاوا بول دیتا ہے. یہ معبود آپ دیکھیے ہندوستان کی جو کتابیں ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں جن چیزوں کو مانتے ہیں, اب ان کا اپنا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ تو وہ نہیں ہے, ان میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک گاڈ دوسرے گاڈ کے خلاف پلاٹنگ کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے, مانتے ہیں وہ لوگ. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اور ماننا پڑتا ہے. اب آدمی سوچیں گے میں اس کے پاس جاؤں کہ اس کے پاس جاؤں, ایک نیوٹرل آدمی ہے وہ اب دو معبود ہیں تو سوچے گا جو جیتے گا اس کے پاس جانے کا. کس کو معبود بنائے, کس کو معبود بنائے بتائیے. اسلام کا عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ سپیریئر ہے, اس سے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. ہرانے کی تو بات چھوڑیے, کچھ اس کا فیصلہ اس کو بدل بھی نہیں سکتا ہے, اتنا اونچا ہے, ایک ہے وہ, ایک بس ہو گیا, ایک بس ہو گیا. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون, اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ پاک ہے اس بری بات سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں. عالم الغیب والشهاده, وہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی بات کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشهاده فتعالى عما يشركون, ان کے شرک سے وہ بہت اونچا ہے, ان کے شرک سے بہت اونچا ہے, ان کا شرک گھٹیا ہے, اللہ اس سے بہت اوپر ہے, اللہ کے ساتھ شرک جوڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91-92 ہے. مشرکین کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب معبود بند, ایک معبود بس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے جو معاشرہ پایا اس میں کیا معاشرہ تھا, اللہ کے گھر, توحید کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, تصویریں اور لکڑی کے, مٹی کے, پتھر کے, کیا کچھ نہیں, کعبہ کے اندر 360 بت بھر دیے گئے تھے اور سب کی عبادت مشرکین کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنایا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ لوگوں کو بتائیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی کہ اے لوگ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مشرکین کے لیے بہت ہی عجیب و غریب دعوت تھی, ان کا جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. سورہ صاد میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کیسا کہتے تھے, اجعل الالهه الها واحده، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ اجعل الالهه الها واحده، سارے معبودوں کو چھوڑ کے اس نے ایک ہی معبود لے لیا، اس کی دعوت کسی کے اور معبود کی عبادت کی نہیں ہے، ایک ہی معبود بس. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، تو بہت عجیب بات ہے، کیا نیا لے کے آئے ہیں، بہت عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ ایک ہی معبود بولتا ہے. ہم باپ دادا ہمارے کتنے معبود کی عبادت کرتے آئے ہیں، کئی کئی، بلکہ 360. تو وہ دعوت لوگوں کے لیے کیا تھی؟ بڑی عجیب تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن ہم ایک معبود کو مانتے ہیں، اگر کوئی کہے ہمارے پاس تو بہت ہے، تمہارے پاس ایک ہی ہے، اگر کوئی ایسا کہے کہ ہمارے پاس بہت معبود ہیں، تمہارا ایک معبود کیا کرے گا؟ تو یہ گنتی کے اعتبار سے اگرچہ کم ہے، لیکن پاور کے اعتبار سے اللہ کے آگے کوئی مخلوق ٹک سکتی ہے نہیں. اور جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، وہ بس ان کے ذہن کی اپج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں نے اپنی خیالوں میں بنا لیا کہ فلاں معبود فلاں معبود. قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، ایک اللہ کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب اکیلا وہی کافی ہے ہدایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی. گائیڈ کرنا ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے، اور کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے. اور مدد کی ضرورت ہے تو ایک اللہ تیری مدد کے لیے کافی، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہدایت کے اعتبار سے ہو یا نصرت کے اعتبار سے ہو، ایک اللہ ہمارا ہم کو ہر چیز میں کافی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال میں پوچھا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت بندے کو نہیں ہے. دوسرے جو جن لوگوں کی دوسرے عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے کسی نیک بندے کی تصویر یا قبر ہو، یا پیڑ پودے ہوں، یا کچھ بھی ہوں، یا ٹیکنالوجی ہو، تو ان ساروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگ پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ باتیں کہی ہیں کہ وہ بت کیسے عاجز ہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واتخذوا من دونہ آلہ، ان مشرکین نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ایسے ان کی صفت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کے خالق تو ہیں نہیں، بلکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ خود یہ مخلوق ہے. آپ دیکھیے، کسی بھی چیز کے معبود ہونے کی نفی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مخلوق ہو. جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، سمپل جملہ یاد رکھیے. جو مخلوق ہے، جو پیدا ہوا، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. جس کو کسی نے بنایا، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ لوگ لکڑی کے مٹی کے بت بناتے تھے اور انہیں کی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سمپل دعوت دی ان کو، ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو؟ تم ان کے کریٹر ہو، یا یہ تمہارے کریٹر ہیں؟ یہ بت کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. کوئی آدمی کہے گا، بنانے والا کہے گا میں نے بنایا، اور تو اس کے آگے جھک رہا ہے، یعنی اس کے وجود میں وہ تیرا محتاج ہے، اور اب تو اس سے مدد مانگ رہا ہے. جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واتخذوا من دونہ آلہ، ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا انہوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کسی چیز کے خالق ہیں نہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، خود ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ دوسروں کا تو چھوڑو، وہ خود اپنے بارے میں نقصان یا فائدے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، خود وہ اپنے بارے میں نقصان نفع کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا، اور وہ موت کی، زندگی کی، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں. وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی کو موت نہیں دے سکتے ہیں، وہ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان کی عاجزی بیان کی سورہ الفرقان آیت نمبر 3 میں. اس سے زیادہ اور عاجزی اللہ نے بیان کی سورہ الحج میں آیت نمبر 73-74 میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا دھیان سے سنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, ویسے تو قرآن کی ہر آیت دھیان سے سننا چاہیے لیکن بعض جگہ پر بہت ہی امپورٹنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھیان سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ایک بات بیان کی جا رہی ہے, ذرا اس کو دھیان سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله, وہ لوگ وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب مل جائیں. جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, بہت بڑا مانتے ہو ان کو, ذرا ان کی عاجزی تو دیکھو, ایک مکھی کا پروڈکشن ان کے بس میں نہیں ہے. مکھی مکھی کیسی مخلوق ہے؟ مکھی لوگوں کو معلوم ہے مکھی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جیٹ فائٹر انجن ہے, کیسی مکھی ہے؟ آپ سوچئے ایک پلین کو ٹرن لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک پائلٹ کو معلوم ہوتا ہے وہ پلین جا رہا بولتا ہے, ہاں اس کو ڈائریکشن لے کے گھوم کے آنا پڑتا ہے. مکھی آپ یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر, یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر, ناک پہ بیٹھی ہاتھ میں آتی نہیں جلدی, کیا اسپیڈ ہے اس کی, اور پر کیسے ہیں ایک دم ٹرانسپیرنٹ ایک دم, اور کیسا برابر بھر بھر اڑ جاتی ایک دم. کیسی مکھی؟ اس کے اترنے کے لیے ویلز کی ضرورت ہے, وہ دور سے اس کو رن وے کے اوپر. اب آئے مکھی آ رہی ہے ابھی لینڈنگ کرنے والی, بیٹھی فر سے اڑ گئی ایک دم, ابھی تھی ابھی نہیں ہے. ایسی مکھی کیسی کریشن ہے اللہ, دیکھی اور پاؤں پہ اترتی, کوئی پلین پاؤں پہ اترتا اوپر سے آیا پاؤں پہ اترا, نہیں اتر سکتا ہے. لیکن مکھی چڑیا دیکھی, چڑیا تو بہت سپیریئر ہے, مکھی دیکھیے آپ جس کو آدمی ہے گھٹیا کہتا ہے, وہ مکھی بھی کتنی آلہ ہے, ذرا اس کے اڑ کے تو دکھائے کوئی آدمی, نہیں اڑ سکتا ہے, کیسی سپیریئر ہے. اللہ کی بنائی ہوئی بظاہر گھٹیا مخلوق جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی اتنی سپیریئر ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے. سائنٹسٹ لوگوں نے بنایا مکھی, سائنٹسٹ لوگوں نے پلین بھی بنایا تو کس کو دیکھ کے بنایا؟ چڑیا کو دیکھ کے بنایا. کاپی ہے, یہ کاپی ہے, چوری ہے, اس کو چوری بولتے ہیں, اس کو دیکھ کے اس کو بنا ہے. اور پھر کیا بولنا ہے, نہیں نہیں یہ سب اپنے آپ بن گیا, تو ان کے پلین کو کوئی بولے اپنے آپ بن گیا ہے, بولے اور میں نے بنایا اس کو, تو انہیں ڈپلیکیٹ اپنے آپ نہیں بنتا ہے, اوریجنل اپنے آپ بن گیا ہے. جس کو دیکھ کے تم کاپی کرتے ہو وہ اپنے آپ بن گیا, اور تمہارا ڈپلیکیٹ اتنے سارے لوگ ہزاروں لوگ مل کے اس کو بنا رہے ہیں پھر بھی جا کے کریش ہو رہا ہو, وہ اپنے آپ نہیں بنتا ہے. اور ایک چڑیا اتنی اعلیٰ مخلوق جو کتنی اعلیٰ, دو چڑیا برابر نکل جاتے ایک دوسرے کے, دیکھیے صبح کے وقت میں اٹھ کے ذرا دیکھے چھت پہ جا کے آسمان میں چڑیا ادھر سے ادھر بھاگ رہی, چیل ادھر ادھر سے بھاگ رہی ہے, چڑیا اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے آئیں گے ٹکراتی. کبھی دیکھا آپ نے دو چڑیا ٹکرا گئی آپس میں؟ پلین ٹکراتے نا کیسے, اور اس میں ڈرائیور رہتا ہے پھر بھی ٹکراتے, کیسی اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے رہا ہے تاکہ مکھی سے یہ سمجھ میں آئے مکھی بھی نہیں بناتے تو کیا کام کے لوگ. مکھی بنانے آتا بابا کو پوچھا, مکھی بنانے آتا تو کیا بات کر رہا ہے, ادب کے خلاف ہے یہ, بولے مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور ہماری تقدیر بنائیں. بابا تقدیر بناتے ہیں مکھی نہیں بناتے. ارے بھائی میں تقدیر بنا تب مانوں گی, ذرا مکھی بنا کے بتاؤ میرے کو, بنا سکتے ہیں؟ سمپل چیزیں جس سے آدمی جانچ سکتا ہے حق اور باطل کو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله, جن کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وہ سب کے سب مل کے بھی, یہ چیلنج انڈیویجول نہیں ہے, تو وہ روم میں جا تو وہ روم میں جا ایسا بھی نہیں ہے, ایک روم میں سب جمع ہو جاؤ, یہ ایکسپرٹ وہ ایکسپرٹ سارے بابا جمع ہو جاؤ اس میں, اور سب مل کے کیا بناؤ لیبورٹری میں ایک مکھی بناؤ. مکھی نہیں بنا سکتے ہیں, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, مکھی کو بیٹری لگتی کیا, سیل لگتا کوئی, سیل بھی نہیں لگتا اس کو, اور ویٹ اس کا رہتا کچھ کچھ بھی نہیں, کیسی اڑتی مکھی. سب کے سب مل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے, اور اس سے آگے آئیے بنانا تو بہت دور کی بات ہے, اب مکھی سے بھی فیل ہوتے ہیں لوگ, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کے اڑ جائے تو اسے واپس حاصل بھی نہیں کر سکتے، ریکوری بھی مشکل ہے۔ مکھی بنانا تو چھوڑو، مکھی اگر ان سے کچھ لے کے اسکیپ کرے تو اس کی ریکوری بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مکھی کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا آج تک؟ تو دیکھو مکھی بھاگی، بھاگو اس کے پیچھے، کہاں بھاگے گا، مکھی کیسی نکل جاتی۔ تو یہ اس کے جہل اور اس کے عجز کی دلیل۔ دیکھیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے ہے قدرت۔ اللہ کی یہ دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت، یہ لازم ہے معبود کے لیے۔ پکارا پکارا اس کو معلوم ہی نہیں، مکھی اس سے لے کے بھاگ گئی، اب اس کو معلوم ہی نہیں کہاں گئی، تو کیا اس کے پیچھے کہاں بھاگے گا، وہ علم نہیں اس کو کہاں ہے، وہ اور قدرت بھی نہیں، مکھی سے نہیں لے سکتا ہے۔ آپ سوچئے کسی بابا کے پاس آپ جائیے، مکھی لے کے اڑی، اس کو بولے مکھی کا لا کے دکھاؤ ہم کو کیا لے کے گئی، نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے جو تقدیر میں نہیں رکھا ہے، بابا اس کو دلا دے گا، اولاد نہیں تو اولاد بابا دلاتے ہیں، رشتہ دلاتے ہیں، جاب دلاتے ہیں، تو اللہ سے کچھ چھین کے دے سکتا ہے؟ مکھی سے چھین نہیں سکتا، اللہ سے چھینے گا، سوچیے، مکھی سے نہیں چھین سکتا ہے، اللہ سے چھین سکتا ہے، اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی لے کے جائے ان سے، آپ دیکھیں بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے چڑھاوے، مکھی آتی بیٹھتی، کبھی ناک پہ بیٹھتی اس کی جا کے، تو اس کا جو مجاور ہوتا ہے وہ، آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتا ہے کہ نہیں، آدمی مکھی ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، آپ بتائیے وہ اپنی مکھی نہیں ہٹا رہا ہے، اس کی مصیبت ہٹائے گی؟ وہ اپنا پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی اس کا کرے گا۔ لیکن انسان کی عقل ماری جاتی ہے، شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرک کے بارے میں کیا کہا اللہ نے، یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ انسان کو عقل اللہ نے دی ہے، اس کو آدمی اگر استعمال نہیں کرے گا سمجھنے کے لیے، یہ آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا آدمی، اور کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح کا جہل ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان ہے، توحید اس کے دل میں صحیح طور سے بیٹھ جائے، وہ آدمی غریب ہوگا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوگا، لیکن اس کا عقیدہ ایک دم مضبوط ہوگا، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو بھی فیل کر کے آئے گا توحید کے اوپر، وہ توحید کے اوپر۔ آپ سوچیے توحید اتنی قیمتی چیز ہے جو مسلمان سارے مسلمانوں کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، وہ سارے لوگوں سے ہم کو جو الگ کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے آج ہم لوگ کہ اگر دوسرے لوگ آگے جو پلٹ کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے بھی نہیں ان کو، اتنے پیچھے ہم لوگ۔ لیکن یہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جو آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کے عقائد کو دیکھیں، جہالت ان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اتنا عمدہ عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے بھاگے تو اس سے واپس لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے۔ کیسا کمزور ہے مانگنے والا، اور کیسا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ طالب کون ہے؟ جو بیٹھا ہے بت کے آگے، کسی کی قبر کے آگے، کسی بابا کے آگے بیٹھا ہوا ہے، طلب میں کہ کچھ مل جائے، قسمت چمک جائے۔ کیسا کمزور ہے یہ جو مانگ رہا ہے، طلب میں ہے، اور کیسا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، کیسا عاجز ہے۔ لیکن لوگوں کا بھرم ہے کہ ان کے پاس ہے، لوگوں کا بھرم ہے، اس لیے امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے حقائق کے دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو قوی ہے، عزیز ہے، بڑی قوت والا ہے، اور بہت زبردست غلبے والا ہے۔ اس کی چاہت کے آگے کسی کی چاہت نہیں چلتی ہے، اس کی چاہت کے آگے کسی اور کی چاہت نہیں چلتی، کوئی بھی ہو، ساری مخلوق جمع ہو جائے، اللہ کی چاہت کے آگے نہیں چلتی، اتنا بڑا اللہ ہے۔ تو جس کا اللہ ہو جائے وہ کتنا پاورفل ہو جائے گا۔ اس لیے اور کس کے لیے دروازہ بند ہے آپ بتائیے؟ مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عبادت خانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، درگاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو روکا ہے کہ مت مانگو، یہ ٹائم ہمارا نہیں ہے؟ اللہ نے کسی کو نہیں کہا. رات کے اندھیرے میں، کروٹ پر، جنگل میں، سمندر میں، گونگا، اندھا، بہرا، کوئی بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہو، ایک آدمی اللہ کو پکارے، اللہ نہیں سنتا اس کی؟ اللہ سنتا ہے، پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ سے؟ کیوں نہیں مانگتا ہے اللہ سے؟ کیا پرابلم ہے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ارے تو گناہگار ہے، اللہ تیری نہیں سنتا ہے، بابا تیری سنتے ہیں. یعنی بابا ہر ایک کو لے لیتے ہیں، اللہ نہیں لیتا. کیسا ظالم اللہ ہے، نعوذ باللہ. بابا زیادہ رحم والے اللہ سے ہے کہ نہیں؟ یہی ہونا مطلب کہ اللہ نہیں سنتا آپ نے، اللہ دور کر دیا اپنے کو، بابا اپنے کو قریب کرتے تو زیادہ رحم والے کون ہو گئے؟ زیادہ رحم والے بابا ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے سنتا ہوں، جب بھی پکار. اذا دعان یعنی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا اللہ نے، فلاں وقت پکارو. جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اور قریب ہے، دور بھی نہیں. کہ کوئی آدمی کہ میں تو بہت کمزور بستر پر پڑا ہوں، اللہ بہت دور ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے بہت طاقت چاہیے. بھائی اب اپنی طاقت بھی نہیں اتنی اپنے پاس، دور بھی نہیں، قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کب؟ کل نہیں، جب وہ پکارتا ہے. پھر اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے آدمی؟ تعجب ہے، کتنا تعجب ہے آدمی کے اوپر. تو اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ نے جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں ان کی عاجزی کو ذکر کیا ہے. توحید شرک سے بہتر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جو جیل میں دو قیدی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ سپریٹ سپریٹ معبود رب تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں، یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ منی گاڈز اچھے ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب آنے والا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ اچھا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے گا کمزور کمزور کئی، اور ایک پاور فل ایسا کہ سب کی دھلائی کر دے، آدمی کس کو چنے گا؟ سنیے، کس کو چنے گا؟ اس میں گنتی آدمی نہیں دیکھتا ہے، اس میں پاور آدمی دیکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا وہ ایک ہے، لیکن ایک کیسا ہے؟ اکیلا واحد ہے لیکن قہار ہے، سب پر غالب آنے والا ہے، سب پر غالب آنے والا، اس کے خلاف کوئی چلتا نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر اللہ کو تھام لے، اللہ پر عقیدہ رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39، سورہ النمل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اے نبی کہیے حمد تو، تعریف تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سلام نہیں کہتے، وہی آیت ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ہم سارے نبیوں پر سلام کہتے ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہ نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا ان سب پر سلام ہو. اور اطیات میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا یہ معبود جن کا تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے ہر معبود سے، سارے معبودوں سے ایک اکیلا اللہ بہتر ہے. اسی طرح سے شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک سے زیادہ معبود ماننا، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اس کے پاس اپنے اس عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو بس اب اللہ ہی کے پاس ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یاد رکھو کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی فلاح سے محروم رہنے والا ہے، کامیابی سے محروم رہنے والا ہے. اب وہ لوگ اپنے حال پر غور کریں جو اپنی مصیبت میں یا غوث المدد کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے مدد کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، اس کی تعظیم کے طور پر، تو اس کا حساب تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اب اللہ ہی دیکھ لے گا اس کو. انہ لا یفلح الکافرون، اللہ نے کہا کہ اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر یعنی شرک کفر ہوتا ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے. اسی طرح سے شرک عذاب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء آیت نمبر 213 میں، فلا تدع مع اللہ الہاً آخر فتکون من المعذبین، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور معبود کو مت پکارنا، ورنہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ ایک پہلو ہے توحید کے خلاف، قل هو اللہ احد کے خلاف، کہ ایک آدمی اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے، کسی اور کے آگے نظر کرتا ہے، کسی اور کو دعا میں پکارتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. قل هو اللہ احد کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا مانے، وہی ایک رب ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی مدد کا حقدار ہے، یعنی اسی سے مدد مانگنا چاہیے، وہی اس بات کا اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ہر اعتبار سے بندے کی مدد کرے. دوسرا پہلو آپ دیکھیں، نصارہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی ہے لیکن ایک میں تین ہیں، اس کو وہ ٹرینیٹی کہتے ہیں، تثلیث اس کو عربی میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گاڈ دا فادر یعنی بڑا گاڈ باپ، اور بیٹا یعنی کون، عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر تین ہولی اسپیرٹ، ہولی اسپیرٹ روح آتما پوتر آتما، پتا پتر اور پوتر آتما، یہ تین. تو کہتے تینوں کی تینوں ایک ہیں، تو ایک گنتی میں ٹوٹل تو ہو گیا لیکن ٹوٹل کے پہلے کیا ہے، تین ہے، تو یہ تین میں ایک، ایک میں تین. اس طرح سے جو عقیدہ ہے یہ میتھمیٹکس سے تو کبھی سالو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں انسان کی عقل کی بھی خرابی ہے، زندگی بھر اس عقیدے والے کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا ایک ہے. وما من اله الا اله واحد، معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. وان لم ينتهوا عما يقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کفر کرنے والوں پر ایک بہت ہی دردناک عذاب آ پڑے گا. ان اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد کیا ہے کہ تین معبود ہیں اور تینوں کے تینوں کیا ہیں، ایک ہیں. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں اور اللہ بھی معبود ہے اور ہولی اسپرٹ بھی معبود ہے، تینوں معبود ہیں لیکن تینوں کیا ہیں، ایک ہے، تینوں کو معبود کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی تو ہے مسیح ابن مریم، جیزس ہی گاڈ ہے، جو کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں یہی اللہ ہیں، ان الله هو المسيح ابن مریم، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی جسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ گاڈ نے انسان کے بھیس میں آ گیا دنیا میں، وہ یہ مانتے ہیں کہ معبود خدا انسان کے بھیس میں دنیا میں آیا، وہ یہ مانتے ہیں. تو اس طرح کا عقیدہ بھی اسلام میں نہیں ہے. ہاں بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں کا حساب دیکھا ہے، اسی لیے شعر کہنے والے نے کیا کہا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جاش پہ خدا تھا وہ مدینے میں کون بن کے آیا، مصطفیٰ. تو یہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوتار ہیں، بھیس ہیں، ہے یہ اللہ ہی لیکن کیا ہے، یہ انسان بن کے آیا. نعوذ باللہ. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، اے نبی آپ بھی یہ کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو، ان کی ماں کو اور سارے جو کچھ زمین میں ہیں اگر ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچائے گا. یعنی یہ معبود مانتے ہیں ان کو، اللہ کے برابر مانتے ہیں، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچا سکتا ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تو صرف اللہ کا ہے، سب کا سب تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اس وجہ سے اللہ کی اولاد ہے اور اللہ ہی ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اگر اس کو پیدا کرنا ہو تو وہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وہ محتاج نہیں ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے. اسی طرح سے مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ایک ماننے کے باوجود اس توحید کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کو سمجھیں، عیسائی بھی ایک مانتے ہیں، لیکن ایک ماننا خالی ایک بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کوئی آدمی کہے کل ہو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، بس گنتی میں ایک مان لیا، لیکن اللہ کے بارے میں ایک کہنے کے باوجود اس عقیدے میں خرابی اس کے ہو، تو بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو عیسائی جیسا ایک کہنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا، مشرکین ایک کہنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا. آج بھی مسلمان ایک کہے لیکن کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے، کیا اس کو ایک ماننے میں فائدہ کیا ہونے والا؟ اس کو ایک ماننا خالی گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے ایک مانے. آئیے دیکھیے مشرکین کا کیا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اے نبی، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کتاب کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، راستے میں اس میں کچھ میں ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، اس کی تعلیمات سب کے سب حق ہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ اپنی ساری عبادتوں کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، عبادتیں صرف کی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اکیلا حقدار ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے کارساز، اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان معبودوں کی عبادت تو بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین جو عرب کے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کیا اللہ کے برابر مانتے تھے بتوں کو؟ نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو سب سے اوپر مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت اگر ہم کریں گے، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں گے، تو قیامت کے دن یا دنیا میں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے کام ڈائریکٹ بنتے نہیں ہیں، ان کے تھرو بنتے ہیں. یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا، ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، اللہ کا قرب وہ چاہتے تھے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ سے قریب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے ان کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں نبی سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، قیامت کے دن اللہ ضرور فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو کبھی اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ مانتے تھے سب سے بڑا اللہ ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ان بتوں کی عبادت کرو، ان کو خوش کرو، یہ خوش ہو جائیں گے، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ہم اتنے پاپی ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن سکتا ڈائریکٹ، ہم بزرگوں کے تھرو جائیں گے کام بنے گا وسیلے سے. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. تو یہ قل ہو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو صرف گنتی میں ایک مانا جائے، ایک اللہ بس، دو نہیں، اور پھر سارا شرک کیا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ ایک ہے کا مطلب مشرکین جس شرک میں مبتلا تھے اس کا انکار کیا جائے، عیسائی جس شرک میں مبتلا تھے اس کا بھی انکار کیا جائے، اور جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ان کا بھی انکار کیا جائے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، سب اپنے آپ چل رہا ہے. ایسے بھی بہت پڑھ لکھ لیتا ہے آدمی تو تھوڑا بہت عقل پہ اس کے بخار آ جاتا ہے، اسے سب اپنے آپ چل رہا ہے، مشینیں بہت بڑی ہیں، اچھا اور تیری مشین بغیر چلائے چلتی ہے؟ وہ اپنے آپ نہیں بنتی، وہ اپنے آپ نہیں چلتی، اور یہ اتنی بڑی مشین، اگر مشین کہو اس کو آپ، تو یہ اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ برابر چلتی ہے؟ ایسی کوئی گاڑی ہے کیا برابر اپنے آپ بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے؟ اس کو بھی سیٹنگ کرنا پڑتی ہے، تو کوئی کرتا ہے سیٹنگ، تبھی تو چلتی ہے نا وہ بھی۔ یہ کچھ سیٹنگ نہیں، آٹومیٹک بن گئی گاڑی اور اپنے آپ چل رہی، پوری کائنات کی، سورج گھوم رہا، چاند گھوم رہا، ستارے سب گھوم رہے اپنے آپ، بارش ہو رہی برابر ٹائم پہ، اناج اگ رہا کھانے کے لیے، سب ہو رہا اپنے آپ، ہوا چل رہی، آکسیجن نیچے ہی ہے، باقی سب اوپر ہے۔ آپ بتائیے، نیچے نائٹروجن ہوتی اور اوپر آکسیجن، تو لوگوں کو جانا پڑتا تھا آکسیجن لے کے ڈبا بھر کے آئے وہاں سے، اور سب اپنے ساتھ لے کے گھومتے، کوئی کسی کو دیتا نہیں، بھائی میں مر جائیں گے اگر نہیں رہیں گے تو میرے پاس۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور نیچے ہمارے پاس پہلے آکسیجن ہے اور باقی سارے گیسز اوپر ہیں، ایسا کیوں؟ اور ہم کو پانی لگتا ہے، برابر پانی نیچے آتا ہے، اوپر جانا نہیں پڑتا ہے سیڑھی لے کے، راکٹ لے کے، چلو پانی بادل میں سے لے کے آئیں گے، ایک سوراخ مار کے آ گئے، آ رہا پانی۔ ایسا ہوتا ہے، آٹومیٹک کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس کو پانی چاہیے؟ کسی کو معلوم ہے اس کو ہوا چاہیے؟ اگتا زمین میں سے کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ نیچے سے بارش اوپر جاتی ہے، آسمان میں سب لٹک جاتے ہیں پھل؟ ایسا ہوتا ہے، کتنا آڈ لگتا ہے، لیکن سوچیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا ہوتا، نیچے سے چل رہے، شادی کا دن ہے، نیچے سے بارش شروع ہو گئی، پورے کپڑے گیلے، نیچے سے بارش آ رہی، کہاں پاؤں رکھو، سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ بارش اوپر جا رہی ہے اور اوپر پھل اگ رہے ہیں، آپ نیچے سے سوچ رہے کیسا جانا، پیٹرول بھی ختم ہو گیا۔ کتنا آسان ہے کہ اوپر سے بارش ہوتی ہے، نیچے زمین سے فصل اگتی ہے، آدمی برابر نیچے کے نیچے کاٹ لیتا ہے، غریب کسان، اس کے پاس ویسے ہی وسائل کم ہیں، برابر وہ اناج کاٹ کے جما کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے، گریویٹیشنل پل ہے، اوپر سے ہوا کا دباؤ ہے، برابر رکھی ہوئی چیز ادھر ہی رکھتی ہے۔ آپ چاند پہ جاؤ، آپ نے کھا کے کچھ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے کدھر اور چلا جائے گا، اور یہاں رکھا تھا، کہاں گیا؟ ویٹ وہاں پہ نہیں، 1/6 ہے وہاں پہ ویٹ، ایک چھٹا جو حصہ ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے، اس لیے 60 کلو والا وہاں پر 10 کلو کا ہو جاتا ہے، اس کا وزن نہیں کم ہوتا ہے، اس کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے، پل کم ہے اس کا۔ تو ایسا کیوں ہے، یہاں پہ جتنی گریوٹی چاہیے اتنی ہے، بچہ کھیلتے کھیلتے اڑتے اڑتے باہر نکل گیا، ایسا ہوتا ہے؟ آپ سوچیے کیا ہوتا اگر ایسا ہوتا۔ گاڑی لگایا مسجد کے باہر، لگایا مسجد مکہ میں، نکلی مسجد مدینہ میں، گاڑی اڑ کے چلی اپنے آپ، کیا ہوتا، کیا کرنا پڑتا، باندھ باندھ کے رکھنا پڑتا، بچوں کو باندھو، اپنے جوتے کو باندھو، ورنہ جوتے جا رہے ہیں ادھر سے مسجد میں، امام صاحب کے پاس ترنگ رہے جوتے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کچھ کیا نہیں ہوتا، آپ سوچیے اللہ نے کیسا بنایا، ایسا ہی کیوں ہے؟ یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، اس ایک اللہ نے یہ سب بنایا، وہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فائدہ اٹھا کے گئے، سارے نبی، اللہ نے جو کچھ بنایا اس سے استفادہ انہوں نے کیا، اس کی نعمتوں کو کھایا، پیا، استعمال کیا، پہنا، اوڑا، ساری مخلوق محتاج ہے، وہ ایک ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یہی بات اللہ نے آگے کی آیت میں کہی، وہ ایک ہے، لیکن کوئی ایک ہی ہے، اس کو مدد کی ضرورت تو پڑتی ہوگی نا، اکیلا سب کرتا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ایسا آدمی تھوڑا رحم بھی کھا سکتا جہالت کی وجہ سے اللہ پہ، کیا نا، ایک اللہ دیکھو ساری کائنات کو سنبھال رہا، کتنے لوگ دعا کرتے، کتنے لوگ کو کھانا دینا پینا، تھکتا ہوگا نا کبھی کبھی، میں تھک جاتا دکان پہ، اتنا پاور فل رکھے، اللہ نہیں تھکتا ہوگا، آدمی کوئی سوچتا ہوگا، جہالت میں آدمی سوچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد دوسری آیت ہے، یہاں پر بتایا گیا کہ ایک ہے لیکن عاجز بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ صمد کے کیا معنی ہے، اور صمد کے معنی کیا ہے؟ تین معنی اور اس کے علاوہ بھی باتیں علماء نے کہی ہیں، دیکھیے کیا کیا کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الصمد الذي يصمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، کہ صمد وہ ہے کہ جس کی طرف ساری مخلوقات اپنی حاجتوں میں اور اپنے مسائل میں اسی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، ایسی ذات، ایسا رب، ایسا معبود کہ ہر مخلوق کو اپنے مسائل میں، اپنی حاجات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے آزاد ہو کر اس کا کام بن ہی نہیں سکتا ہے، اس کی عطا سے یہ آزاد ہو کر اپنا کام چلا ہی نہیں سکتا ہے، ساری مخلوقات اپنے مسائل کے حل میں اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد. الصمد کے معنی کیا ہیں؟ وہ ذات کہ جو ہر مخلوق سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، ایسا کہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو، اللہ کی اللہ سے مستغنی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصمد. یہ تفسیر القرطبی میں ہے. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصمد الذی لم یلد ولم یولد. صمد وہ ہے کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. کہتے اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اور کہتے ہیں وليس شيء يموت إلا سيورث، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بنے گا. جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جو مرتا ہے اس کا کوئی وارث ہوتا ہے. تو اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو موت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو انہوں نے دوسری آیت کو پہلی آیت کی یعنی اس کے بعد والی آیت کو اس کی تفسیر بتایا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہے کہ کوئی اس کے بعد اس کا کام چلائے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو کہ فاطر السماوات والارض آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے، جو کھلاتا ہے اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. اے نبی آپ کہیے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں ماننے والا بنوں. ولا تکونن من المشرکین، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم مشرکین میں سے ہرگز مت بننا، شرک مت کرنا. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 ہے. مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے معبود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں. تو یہاں پر معبود ہونے کے مقام کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے معبود. اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ معبود کیسا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے. جو لوگ مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں عیسائی، اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے. قد خلق من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک پاک باز پاک دامن عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، صدیقہ تھی، سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں کے دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. انظر، اے نبی آپ دیکھیے بھی، انظر کیف نبین لهم الآیات، آپ دیکھو ہم کیسے آیتیں واضح کر کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ثم انظر انا یفکون، پھر یہ بھی دیکھو کہ کیسے وہ جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں. کتنا بڑے جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہیں. ایسے بھی سیکٹ عیسائیت میں رہے ہیں جو مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بتاتے ہیں. اللہ کی پناہ، اسلام کتنا اونچا دین ہے. اللہ نے فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے، کیا مطلب ہے کھانا کھاتے تھے؟ یعنی کھانے کے محتاج تھے. جو محتاج ہے اپنی زندگی کے بقا میں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیدا ہونا اور زندہ رہنا، ایک پیدا ہونا دوسرے زندہ رہنا، ایک وجود کی ابتدا دوسرے وجود کا، اس کا جو ہے وجود کا یعنی اس کا برقرار رہنا، اس کی بقا. تو وجود کی ابتدا اگر کسی کی ہے، نہیں تھا ہوا تو اس سے پہلے کون تھا؟ وہ نہیں تھا، اس کی ابتدا ہے. تو اللہ پیدا نہیں ہوا کہ کل نہیں تھا آج ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. نمبر دو، وجود کی بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا لباس وغیرہ وغیرہ کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے بتایا جو پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانے کے محتاج تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکے نہ تم کو فائدہ پہنچا سکے. واللہ هو السمیع العلیم، بس اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے علم رکھنے والا ہے تمہاری حاجات کا، تمہاری نیکیوں کا، تمہاری عبادات کا، تمہارے گناہوں کا، سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا وہ ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں اس کو ذکر کیا، میں ان حدیثوں کو چھوڑ دے رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. آئیے ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے. لم یلد ولد کے معنی ہے پیدا کرنا، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے کئی الفاظ ہیں جو اردو میں نہیں ہیں، جیسے خلق، انشا، جعل، برا اور ولدا، کئی الفاظ ہیں پیدا کرنے کے لیے، لیکن ولدا کا معنی الگ ہے اور خلق کا معنی الگ ہے. خلق کے لیے جیسا انگلش میں کہا جاتا ہے کریٹ کرنا، تخلیق کرنا، بنانا، پیدا کرنا، وجود دینا، لیکن ولدا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پیٹ سے کچھ پیدا ہو، جیسے عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا لفظ ہے؟ ولدا. اسی پر سے ہے والد اور والدہ، اسی پر سے لفظ کیا ہے؟ والد والدہ. تو پیدا ہونا جیسا پیٹ سے پیدا ہونا ہے اس کے لیے ولد ہے، لیکن کسی چیز کو بنانا، وجود دینا، اس کے لیے خلاقہ کا لفظ آتا ہے. تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوئے، اسی لیے وہ اپنے اس میں کہتے ہیں کہ بی گاٹن ناٹ میڈ، پیدا ہوئے، اللہ نے بنایا نہیں ان کو بیٹا، پیدا ہوئے اللہ سے نعوذ باللہ. اللہ نے اس عقیدے کا رد کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں لم یلد کما ولدت مریم، اللہ سے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے جیسے مریم سے پیدا ہوا، جس سے پیدا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہے. ولم یولد کما ولد عیسیٰ و عزیر، اور نہ اللہ پیدا ہوا جیسے عیسیٰ اور عزیر پیدا ہوئے. تو یہاں پر کوئی کہے کہ یعنی لم یلد ولم یولد کی کیوں کیا نسبت، یہاں پر بتایا گیا کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ دو اعتبار سے ہیں. ایک تو لوگ مریم کی عبادت کرتے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گے آپ کو دکھائی دے گا، ایک تو مریم کی عبادت کرتے ہیں، تو عیسائی مریم کی عبادت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام، اس لیے کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر دونوں کی تردید ہے، نہ مریم معبود ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے. مریم سے پیدا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اللہ سے نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. اور پیدا ہونا پھر برتھ ڈے بھی آتا ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں تھا. کہتے ہیں نا چترتھی اور پنیہ تھی، چترتھی کیا ہوتی ہے؟ یہ تاریخ کو پیدا ہوا ہمارا گاڈ، اور پنیہ تھی کام تمام، مرنے کا دن. تو مرنے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ پنیہ تھی. کچھ تو پنیہ کا کام ہوا ہے، معلوم نہیں کیا مطلب ہے اس کا. اور پیدا ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ چترتھی. جو بھی ہے ان کے پاس اور بھی الفاظ ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ کی ابتدا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے، هو الاول والآخر، وہ ہر پہلے سے پہلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ باقی رہے گا. اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ اس کا وارث بنے، کائنات کا نظام چلائے. چلو نعوذ باللہ اللہ گیا، اب اس کے بعد دوسرا ذمہ دار آیا کائنات کا چلانے والا، نئے نئے رول آئیں گے ابھی سب، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، پہلے سے ہمیشہ رہے گا. وہ پیدا نہیں ہوا کہ نہیں تھا اور آیا، اور اس کے لیے موت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد نعوذ باللہ کائنات کا نظام سنبھالے گی. تو یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں لم یلد کما ولدت مریم، جیسے مریم کو اولاد ہوئی، اللہ کو اولاد نہیں ہوتی ہے. لوگ مریم کو معبود مانتے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے. یہ عیب ہے، یہ عیب ہے کہ کسی سے کوئی پیدا ہو. آگے بتا رہا ہوں میں، ولم یولد کما ولد عیسیٰ و عزیر، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر پیدا ہوئے، ایسے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا ہے. وَهُوَ رَدٌ عَلَى النَّصَارَى وَعَلَى مَنْ قَالَ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، یہ نصارہ پر رد ہے اور ان پر جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تفسیر القرطبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ایک نبی تھے، یہود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ذلك قولهم بافواههم، یہ ان کے منہ کی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بس اپنے منہ سے جو جی میں آیا کہہ رہے ہیں، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ان سے پہلے جو کفر کرنے والے گزر چکے ہیں انہیں کے قول کی مشابہت یہ کر رہے ہیں، قاتلهم الله، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یفکون، کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں، کہاں کہاں سے جھوٹی بات میں یہ لوگ جا کے گر جاتے ہیں، جھوٹ بات میں، دھوکے کی بات میں گر جاتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات بتلائی کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا مانتا ہے تو نعوذ باللہ، قاعدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھو ہم کو تو تین تین چار چار بیٹا، اللہ کو بیٹا نہیں، تو یہ تو کمی ہو گئی، اللہ کو بیٹا ہی نہیں، تو کوئی آدمی ایسا سوچے تو اللہ نے کہا کہ اگر تم بیٹا مانتے ہو تو پھر بیوی بھی ماننا پڑے گا، جو جانوروں کی صفت ہے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جوڑنی پڑے گی، اللہ اس سے پاک ہے، اونچا ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے، شہوت کے بعد اولاد آتی ہے کہ نہیں، بیوی ہے، بیوی سے تعلق اور تعلق کے بعد اولاد، کیا تم اللہ کی اولاد مانتے ہو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ساری باتیں بھی مانتے ہو جو اپنے بھی مانتے ہو، تم اللہ کو خالق کو مخلوق کی طرح مانتے ہو، اللہ نے کہا کہ جب اللہ کو بیوی ہی نہیں ہے تو اس کو بیٹا کہاں سے ہوگا، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ الانعام میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہیں جنات کو حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے بغیر علم ہی کے اللہ کو بیٹے بیٹیاں سب جوڑ دی، اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کر دی، سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو اللہ کی طرف گھڑ دیتے ہیں، بدیع السماوات والارض، وہ تو ایسا ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے، آسمان و زمین نہیں تھے اس نے بنایا، یہ تو سب بعد میں آئے ہیں آسمان و زمین کے، وہ تو آسمان و زمین سے پہلے تھا، اس نے ان سب کو بنایا ہے، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ کے بیٹے کیسا ہوگا، اللہ کے بیٹا کیسا ہوگا، اس کو تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی، تم اولاد مانو گے تو بیوی بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے لیے بہت ساری بری باتیں بھی ماننی پڑیں گی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو بیوی ہی کی ضرورت نہیں ہے، وخلق کل شیء، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے، یہ سورہ الانعام ہے۔ تو اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ ایک طبقہ عیسائیوں میں ایسا پیدا ہوا جس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کو پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں کسی کو بھی خوشی سے بیٹا بنا لے، آپ لوگ نہیں بولتے اے بیٹا ادھر آ، تو آپ نے عزت سے محبت سے کسی کو بیٹا بنا لیا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، بہت اچھے بچے کو کوئی بولتا، ٹیچر بھی بول دیتا یہ میرا بچہ ہے، تو اللہ کی مرضی، اللہ کسی سے خوش ہو کے کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے۔ تو ایک سیکٹ ہے عیسائیوں میں جس کو جیہواز وٹنس بولتے ہیں، جیہواز وٹنس، آپ کے اگر علاقوں میں اردو میں اگر آپ کو کوئی کتابیں لا کے بانٹتا ہے عیسائیوں میں سے تو 90% پاسبلٹی ہے کہ وہ جیہواز وٹنس ہے، ان کی میگزین آتی ہے واچ ٹاور اور اویک، اور بہت ڈینجر ہے، آپ بولو گے تم تین مانتے، بولیں ہم تین نہیں مانتے، کئی چیزیں وہ نہیں مانتے، عیسائیوں میں جو خرابیاں ہیں کئی باتیں وہ نہیں مانتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں سارے جہاں اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کس کو بھی بنا سکتا ہے، تم منع کر سکتے کہ اللہ کو بنایا کر کے تمہاری چل سکتی نہیں، تو بولے اللہ نے بنایا بیٹا، تو اللہ نے اس کا بھی رد کیا، حالانکہ اس زمانے میں یہ ٹیم نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن قرآن میں ایسے الفاظ اللہ نے دیے ہیں کہ آج اس کا بھی رد ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو بس اسی کے لیے ہے، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے، اتخذ ولدا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنانا، آپ بتائیے کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا بناتا کیا، تو آج سے میرا بیٹا، کوئی بولے گا کیا ہوا گئے کہ کیا، جب سے میں پیدا ہوا تب سے آپ کا بیٹا ہے، آج سے کیسا ہوں؟ تو کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں بناتا ہے. تو اتخذ ولدن عربی میں آتا ہے جو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا بنانا. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا بناتے ہیں. تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے. ایسا بھی نہیں کہ بہت پیار سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا کہا، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کے بعد تخت پہ بیٹھے گا اور پوری حکومت کا پرنس کیا بنے گا؟ کنگ بنے گا. تو پرنس آف پیس بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو بیٹا باپ کے بعد اس کے تخت پر بیٹھتا ہے، پوری حکومت سنبھالتا ہے. اللہ نے کہا بیٹا باپ کے بعد بیٹا ہی کوئی اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. اور پوری حکومت کسی کو دینے کا مسئلہ چھوڑ دو، اس نے کسی کو پارٹنر بھی اپنا بنایا نہیں ہے. پورا دینا تو چھوڑو، تھوڑا بھی کسی کو دیتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں سے. ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ ہی ہے جو ساری حکومت کا مالک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ساری چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا اور ان کی تقدیر مقدر کر دی. تو اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اور بھی آیت قرآن میں آپ سورہ مریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے آئیے آخری، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو، کفو کہتے ہیں برابری والے کو، ایکول جس کو آپ کہیں، سملر جس کو آپ کہیں، مثیل، وحیل، عادل جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، کہ ٹکر کا جس کو ہم ہمارے یہاں بولتے ہیں برابری کا، توڑ والا اس کی. تو ایسا اللہ کا کوئی نہیں، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے. اسی لیے کفو کا مطلب ہے جو اس کی بجائے کافی ہو جائے. کفو کفا سے ہے، کفا کا مطلب کافی ہونا. تو کفو برابری والے کو کہتے ہیں. اللہ نہیں ٹھیک، کوئی اور چلا لے گا کام. اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ سب کا بدل ہے. اللہ سب کا بدل ہے، اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 111 میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی دوست ہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو بس اللہ کی بڑائی ہی بیان کرتا رہے. دیکھیے تین باتیں اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں اس کو بھی سمجھاتا، لیکن اختصاراً سمجھا رہا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالی کے بعد پوری حکومت کوئی سنبھالے. نمبر دو، پریزنٹلی کوئی 50-50 پارٹنر ہو. تین، پارٹنر نہیں، تھوڑا سا کبھی کبھار سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہے نا، ایک تو ہائیسٹ لیول کیا ہے کہ ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پر آیا. دو، نہیں پورا نہیں دیتا ہے، آدھا آدھا ہے. تین، پارٹنر نہیں ہے، سپورٹر ہے خالی. اللہ نے تینوں کی نفی کی ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. نمبر دو، بیٹا بنے گا بعد میں، تخت پہ بیٹھے گا نہیں. نمبر دو، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ایسا بھی نہیں ہے. بیٹا بعد میں آنے کی بات چھوڑ دو، آج بھی کوئی اس کی حکومت میں اس کا شریک پارٹنر بھی نہیں ہے کہ چلو آدھا اس کا آدھا اس کا پورا نہیں، یہ بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی ہو جو اس کمزوری میں مدد کر دے. اللہ کو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے. اللہ کے لیے تو بڑائی بڑائی ہے، اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم میں فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا، فَاعْبُدْهُ، تو بس تو اسی کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور تو اس کی عبادت پر جم جا. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تو اس جیسا کسی اور کو جانتا ہے؟ اور کوئی ہے اس جیسا؟ پھر کسی اور کے آگے جھکتا کیوں ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے جیسا بننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جس نے اللہ جیسا بننے کی کوشش کی اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو سمندر میں ڈبو دیا، ندی میں، تالا یعنی دریا میں ڈبو دیا، اور اس کے بدن کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے دیکھیں کہ اللہ اور معبود اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو ڈبو دیا، پھر پانی کو حکم دیا، پانی نے بدن باہر پھینک دیا اس کا، اور پھر اس کا بدن آج تک باقی ہے، آج بھی مصر کے ممی ہال میں فرعون کا، اس کو مرنفتاح بولتے ہیں، اس کو پرامسی سیکنڈ بولتے ہیں، اس کو، اس کا باڈی آج بھی ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس سے کسی بھی چیز کا، پرانی چیز کا زمانہ معلوم ہوتا ہے کتنا پرانا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، تو اس کی ممی آج بھی موجود ہے، آج تک اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ دیکھ کہ تو دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ بنے گا کہ معبود ہے، سڑا ہوا پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پٹیوں میں بندھا ہوا ہے، یہ معبود ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ تو یہ چار آیتیں ہیں، چار آیتوں میں اللہ نے پہلے میں کہا اللہ اکیلا یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، پاور کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کا حق رکھنے کے اعتبار سے، وہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا کافی ہے۔ پھر بتایا وہ اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ماننے میں ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیے اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد جیسے کسی کا اولاد ہے تو باپ میں سے، ماں میں سے کچھ کم ہوا تو اولاد بنتی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ میں سے نطفہ اور ماں کا گوشت اور خون سب پیٹ میں جم کے بچہ بنتا اور باہر آتا ہے، تو ماں باپ سے کچھ کم ہوا اس کا حصہ ہے، تو کسی کے اولاد، وہ اولاد کسی سے ہو اس میں سے کچھ کم ہوا ہے۔ اللہ کی اولاد ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے کچھ کم ہوا، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے اولاد ہونا کسی کا حصہ بننا ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کسی کا پارٹ ہے، وہ باپ کا پارٹ ہے، وہ ماں کا کچھ حصہ ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ کسی اور کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایک ہے، وہ کمپلیٹ ہے، ادھورا نہیں ہے۔ کسی سے اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی اور اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی ہو تو وہ ایک کہاں رہا، اب تو دو ہو گئے، اس جیسا کوئی ہو تو اکیلا کہاں رہا، اس جیسا اور کوئی ہے، یعنی دو ہو گئے۔ تو توحید کا کمال اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے، مزید اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت ساری تفسیر علماء نے لکھی ہیں، اور قرآن سنت کی آیات اور احادیث سے اور علماء کے اقوال سے علماء نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔